گنگوہ میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے تھے شاہ ابو سعید، اور غفلت میں مبتلا تھے، پتنگ بازی کبڈی. ان سے ایک دن مسجد میں مٹی کا لوٹا گر گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. مؤذن جو تھا وہ شاہ عبد القدوس گنگوہی کا خاص مرید فیض یافتہ تھا، اس نے کچھ پڑھ کے دم کر دیا اور ٹھیک ہو گیا. تو صاحبزادے پوتے صاحب کہنے لگے یہ کہاں سے آپ کو دولت ملی؟ کہا تمہارے دادا سے ملی. اس پر اس نے اپنی ماں سے کہا، انہوں نے کہ بھائی یہ دولت کہاں ہے؟ ان کا بلخ میں ہے، سلطان نظام الدین بلخی تمہارے دادا کے خلیفہ ہیں، وہ سب دولت لوٹ کے چلے گئے، اب یہاں کچھ نہیں ہے اس وقت. وہ چلے وہاں اپنے دادا کی دولت لینے چلے، تو شیخ کو جب معلوم ہوا کہ میرے پیر کا پوتا آ رہا ہے تو بہت دور تک میلوں قالین بچھا دی، جتنی بھی بڑے بڑے ان کے مرید تھے وہ قالین بچھا دی کہ میرا شیخ کا پوتا آ رہا ہے. اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ کوئے محبوب کا ہر ایک ذرہ واجب الاحترام ہوتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہے اسے اللہ کے شہر اور گھر سے بھی محبت ہے، مکہ شریف سے بھی محبت ہے. جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو مدینہ پاک کے ذرے ذرے سے بھی محبت ہے. اس پر مولانا رومی فرما رہے ہیں کہ مولانا رومی مجنو اور لیلہ کی محبت سے مولا کی محبت سکھا رہے ہیں کہ مجنو کہتا ہے آ سگے کو گشت در کو یش مقیم، جو کتا میری لیلہ محبوب کی گلی میں مقیم ہے، اقامت کرتا ہے، رہتا ہے. خاک پائش بہز شیران عظیم، اس کے پیر کی خاک بڑے بڑے شیروں سے افضل ہے میرے نزدیک. آہ کیا بات، آج بھی مدینے والوں کے اہل اللہ تعالی کے عاشقوں کے نزدیک مدینے کا ایک ایک ذرہ ایسی محترم ہے. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک کچھ کالی عورتیں سودان کی یعنی مثل رنگ برنگے بلالی، برنگے بلالی برقع میں آتی تھیں انڈا بیچنے. ہمارے ہندوستان کے خاص جاننے والے ہمارے شیخ صاحب راؤ سادام برقع تو ہم کے بھی جاننے والے، وہ انڈا ان سے لیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا انڈا گندا نکل گیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں خریدیں گے تم لوگوں سے. وہ بیچاری مایوس واپس چلی گئی. رات کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جو عورتیں غریب آتی ہیں انڈا بیچنے، یہ بہت غریب ہیں اور بہت دور سے آتی ہیں، لے لیا کرو، ان کو مایوس نہ کیا کرو. دور سے آتی ہیں، غریب ہیں، دور سے آتی ہیں، ان کو مایوس نہ کیا کرو، لے لیا کرو. اب تو ان کے ہوش اڑ گئے. اب تو وہ فجر پڑھتے ہی بس انتظار کر رہے ہیں کب وہ آئیں اور ہم ان سے سب انڈا خریدیں. لہذا روزانہ پھر وہ اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینے والوں پر کیا نگاہ عنایت، کیا نگاہ عنایت. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ مجنو مولا روم جیسا یعنی اس زمانے میں ان کا مثل ابھی تک نہیں پیدا ہوا، حالانکہ 600 برس گزرے، کوئی ولی اللہ ابھی تک نہیں ایسا پیدا ہوا جس کی زبان سے 28,500 اشعار اللہ کی محبت و معرفت کے نکلے، اور نہ قیامت تک آثار ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ وہ کتاب یہ ہے بس سنبھل لو آخری کتاب. آثار و علامات سے کہتا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ذرا الفاظ کی احتیاط کو بھی غور کیا کیجیے آپ. علامات و آثار سے اور جتنے علماء بڑے بڑے اکابر علماء حکیم الامت تھانوی جیسا عالم، مولانا قاسم نانوتوی جیسا عالم، مولانا گنگوہی جیسے علماء، یہ سب کے سب اس مثنوی کو سراخوں پر رکھتے ہیں، اور کوئی مقرر ایسا نہیں جو مثنوی معروم کوشش کیا شعر نہ پیش کرتا ہو، کوئی مصنف ایسا نہیں جو ان کے شعر کو اپنے دلیل میں تائید میں نہ پیش کرتا ہو. تو مولانا فرماتے ہیں دیکھو محبت کے آداب ہیں، ہوئے محبوب کا ہر ایک ذرہ واجب الاحترام ہوتا ہے. تو وہ اپنی وہ لیلا کی محبت میں کہہ رہا ہے کہ جو کتا گلی میں رہتا ہے لیلا کی, آ سگے کو گشت در کویش مقیم, جو اس کی گلی میں مقیم ہے, جو اس کی گلی میں مقیم ہے, خاک پائش بحض شیران عظیم, اس کے پیر کی خاک بڑے بڑے شیروں سے افضل ہے. بتائیے کہاں شیر کہاں کتا کے نسبت, لیکن اس کی نظر سے پوچھو. پھر اس نے کہا, مرا فرماتے ہیں کہ آ سگے کو باشد اندر کوئے ہو, جو کتا میرے محبوب لیلا کی گلی میں رہتا ہے, من بشیرا کہ دے ہم یک موئے ہو, اگر شیر لوگ اس کا اقبال مانگے تو میں ان کو نہیں دوں گا, میں شیروں کو اس کا اقبال نہیں دے سکتا. آگے مولانا فرماتے ہیں کہ گفتن امکانیست خاموش والسلام, اب زیادہ اس سے ہم محبت کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتے اور نہ تم سمجھ سکتے, لہذا اب میرا سلام لو, یعنی میں اب آگے نہیں بیان کرتا, اب اسی سے سمجھ لو کہ اللہ پاک کی محبت اور اللہ والوں کی محبت اور اپنے شیخ کی محبت کس طرح کرنی چاہیے, اور مدینہ پاک کے ایک ایک ذرے کا کتنا احترام ہونا چاہیے, اور حرم مکہ کے ذروں کو کہتے ہیں کس طرح پیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے مناظر قدرت, ایسے نظارے, میں نے اسی وقت کہا بھائی سنو میرا ایک اعلان, میں ان کے حسن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک تماشا, ایک قدرت کا ظہور سمجھ کر میں ان سے محبت کرتا ہوں, معرفت بھی حاصل کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے اس کی جس نے ایسے بنائے, لیکن یہ بگڑ جائیں گے, ان پر زلزلہ آئے گا, اور یہاں سیاح آتے ہیں گناہ کرتے ہیں, لیکن ان کے حسن جمال کو میں اپنی جگہ بے شک بہت اللہ کی صنعت اور کاریگری اور اللہ کا کرشمہ نظر آتا ہے, مگر مگر مکہ شریف کے پہاڑوں کو اور مدینے کے پہاڑوں کو میرے قلب میں جو میں ان کا احترام دل میں محسوس کرتا ہوں, اس کا ان سے کوئی نسبت نہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جیران ہیں, پڑوسی ہیں. اللہ نے اپنے گھر کو ان پہاڑوں کے درمیان اور اس زمین کو منتخب فرمایا, کشمیر, وادی کشمیر کو, وادی کاغان کو, اور افریقہ اور یونین کے حسین جزیروں کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے نہیں انتخاب فرمایا, تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ بندے مجھ کو چھوڑ کر کہیں اور دل لگا لیں. یہ دلیل اس بات توحید اور عظمت کی زبردست یہ اس میں اشارہ ہے کہ ایسے چٹیل لخ و دق پہاڑوں کو رکھا تاکہ میرے بندے درختوں میں, پتوں میں, پھولوں میں نہ پھنس جائیں, اور ان کا قلب بس بیت اللہ سے چپکا رہے, یہاں تک کہ مدینہ پاک اور روضہ مبارک کو بھی وہاں نہیں بننے دیا, ہجرت کے لیے تکمینی اسباب پیدا فرمائے, ورنہ اللہ کی قدرت کے ہوتے ہوئے کیا کفار مکہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر کر سکتے تھے؟ ایک فرشتہ اللہ بھیجتا, ایک چنگاڑ, ایک آواز لگاتا, یہ سارے ابو جہل وغیرہ, عتبہ اور ابو لہب سوئے پڑے ہوتے, مرے پڑے ہوتے, بھوسا کر دیتے. فدم دما علیہم ربہم بزم بھی, ایک دم دما اللہ بھیج دیتا, فسم وہاں پھر برابر کر دیتا خدا. لیکن اس میں تکوینی راز ہے کہ وجالنا لکل نبین, ہر نبی کے لیے دشمن بنایا اللہ نے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ہجرت کے راستوں سے میرے نبی کا روضہ مبارک کتنے کلومیٹر فاصلے سے ہو, تاکہ جب میرے بندے میرے پاس رہیں تو مجھ پر کعبے پر فدا رہیں, ان کا دل کسی طرف نہ رہے سوائے بیت اللہ کے اور بیت اللہ کے طواف کے, اور دل مجھ پر فدا رہے, اور جب وہاں جائیں تو بارگاہ رسالت پر صلاۃ و سلام میں مست رہیں, دل ایک ہے, یہاں ہوگا تو دل ادھر ادھر, میرے بندوں کے دل پاش پاش اور کاش کاش ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت توحید اور وہاں عظمت رسالت کو فاصلہ کر دیا, یہ تکوینی راز ہے. تو اب دیکھیے وہ قالینیں بچھا دی. اب جب صاحبزادے بریانی اور کباب اور سوپ, ان کا پوچھا کیسے آئے, ان کا آیا ہوں اپنی اصلاح کے لیے, اور جو میرے دادا سے آپ دولت لائے ہیں وہ ہم لینے آئے ہیں. فرمایا میں نے تو سمجھا آپ صرف ملاقات کے لیے آئے ہیں, اصلاح تو ایسے نہیں ہوگی بریانی اور قالین بچھانے سے, اب تو مجھے دوسرا رویہ کرنا پڑے گا. اگر آپ سچے ہیں مخلص ہیں اور اس کو قریب کر دو, یہ انہیں کی دادا, اگر تم اپنے دادا کی دولت چاہتے ہو تو یہ بریانی اور شامی کباب نہیں ملے گا, اب آکوا رہر کی دال اور جو کی روٹی ملے گی, اور میرے پاس بھی آپ نہیں بیٹھیں گے مجلس میں, کیونکہ حضرت نے ان کو یہاں بیٹھالا تھا کہ میرے شیخ کا پوتا ہے, اب آپ دور بیٹھیں گے, پہلے کچھ دن تو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ. میرے شکار کے جو کتے ہیں جو شریعت میں جائز ہیں, شکار کے لیے کتے پالنا یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے کہیں جیدڑ ویدڑ ہوں تو جائز ہے, یعنی مسئلہ عام ہے, لہذا تم میرے کتوں کو وہ گوشت کی چھچڑا وغیرہ دو اور ان کی صفائی وہاں کی کتوں کی خدمت حوالے کی, کیونکہ دماغ میں بزرگوں کی اولاد میں دماغ میں بڑائی رہتی کہ میں فلاں کا فلاں ہوں, جانتے نہیں ہوں جو مرض یہ انا جو ہے انا بڑی مشکل سے نکلتا ہے, بڑی مشکل سے نکلتا ہے. لہذا حضرت نے ان کو اب وہ بیچارے ارہر کی دال جو کی روٹی مشکل سے حلق میں پھنستی تھی, سوکھ کے سوکھ رہے تھے, اور شیخ خیریت ان کی آپ نے اپنی سی آئی ڈی رکھی ہوئی تھی کہ کیا حالات ہیں ان کے, دل سے توجہ برابر تھی, دل سے توجہ برابر تھی, لیکن کیا کرے, دولت دینا ہے اگر وہ پیار کرتے ہیں اور کانٹا نہیں نکلتا تو بھی کام نہیں بنتا. چھ مہینے کے بعد ایک اپنی بھنگن سے کہا, اور بھنگن بھی کیسی تھی, 60 کے اوپر تھی, موفوقت 60, یہ شیخ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سمجھ دیتا, یہ نہیں کہ 20 سال کی بھنگن کو بھیج دیں اس کی آزمائش کے لیے, 60 سے اوپر تھی, کسی درجے کی بھی اس میں کوئی کشش نہیں تھی. اس سے کہا کہ تم کوڑا جب لے جاؤ تو تھوڑا سا کوڑا ایسے ایسے کر کے داس کچھ ان کے تھوڑا سا گرا دینا, ان کی طرف سر ہلا دینا یا کچھ ایسے ایسے حق کر دینا تو گر جائے گا تھوڑا سا, جب انہوں وہ کہ اس نے کوڑا تھوڑا سا گرایا اور پھر آگے چلی گئی. تو اور کہا کہ جو کہیں وہ ہمیں آ کے بتانا, تو ان کے منہ سے کیا نکلا, شاہ ابو سعید سے نہ ہوا گنگو تو کھال کھینچ لیتا, کم وقت میں دیکھ کے نہیں چلتی. آ کے اس نے بتایا حضرت یہ آنکھ لال ہو گئی تھی, لال وہ کہا تھا نہ ہوا گنگو ورنہ تو کھال کھینچ کے بھوسا بھرتا تھا. ابھی نفس تو بہت ہے, اچھا 6 مہینہ بھی اور وہی کام کریں, ارہر کی دال جو کی روٹی. 6 مہینے کے بعد پھر امتحان ہوا, پرچے پیپر ہو رہے, پیپر لڑکے کہتے ہیں آج کل ہمارا پیپر ہو رہا ہے, پھر کوڑا بھرا اور اس سے کہا اب کی تم ذرا زیادہ گرا دینا, پہلے تو 1 پاؤ آدھا پاؤ, اب کی تم 2 کلو گرا دینا اور دیکھنا کیا کہتے ہیں. 2 کلو کی کوڑا گرا دیا تو کیا کہا کہ صرف آنکھ لال ہوئی اور کچھ نہیں بولے, یہ نہیں کہا نہ ہوا گنگو کھال کھینچ کے بھوسا بھرا دے. اس نے کہا کیا کہا ہوں گا, کچھ نہیں بولے, اگر آنکھ لال ہو گئی تھی, چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے سے. 6 مہینے پھر اور رگڑایا وہی کام, پاس نہیں آنے دیتے تھے, بعض لوگ جو بہت قریب ہوتے ہیں ان کو اندر بھی خطرہ ہوتا ہے, ان میں عجب وہ کبر ہو جاتا ہے کہ میں بہت مقرب شیخ کا ہوں, اس لیے ان پر ڈانٹ پڑتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ذرا ذرا سی بات میں اتنی زیادہ ڈانٹ کیوں ہے, وہ ڈانٹ ان کا ڈینٹ نکالنے کے لیے ہوتی ہے, فٹ بال میں ہوا زیادہ بھر جائے تھوڑا سا بال نکالا, تھوڑی سی ہوا کم کرنی پڑتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض قریب والوں کو کبھی کبھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے. 6 مہینے کے بعد پھر تیسرا پرچہ گیا, اب تیسرا پیپر ہو رہا ہے, تیسرا اب کی کہاں سارا ہی کوڑا گرا دینا اور تم بھی گر پڑنا، کوڑا گرا کے ان پر اور تم بھی گر پڑنا، بس وہ سارا کوڑا گرا کے 5 کلو 10 کلو جو بھی، اور خود بھی گر پڑی۔ اب تو وہ رونے لگے، اس دفعہ تو آنکھ بھی لال نہیں ہوئی اور رونے لگے، آہ میرے شیخ کی بھنگن کو کیا ہو گیا، جلدی سے لوگوں کو شور مغل مچایا، بھائی دیکھو اس کو کیا ہو گیا، میری شیخ کی بھنگن، نسبت قائم ہو گئی شیخ سے۔ جب شیخ سے نسبت قائم ہوتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے بھی نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت زمین پر جو شیخ سے قائم ہوتی ہے، یہی نسبت منتقل ہوتی ہے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام جو بھیجے جاتے ہیں، تو جس صحابی کو اپنے نبی کے ساتھ انتہائی نسبت جتنی قوی ہوتی ہے آسمان پر، اتنی ہی بڑی نسبت اس کو خدا سے عطا ہوتی ہے۔ اور جب نبی نہیں ہوتے تو ان کے بعد ان کے اولیاء، اس امت کے اولیاء اور نائبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھ لو خواجہ صاحب نے انتہائی محبت اور اپنے جان و مال آبرو سب کچھ فدا کر دیا حکیم الامت پر، تو علماء کے پیر ہوئے، مولانا راہو صاحب نے ان کو اپنا شیخ بنایا، اور 5 عالم بیٹھے تھے اعظم گڑھ میں شبلی منزل میں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے غیر عالم مگر علم بہت تھا ان کو پاس میں رحمت اللہ علیہ، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب دو، سید علامہ سید سلیمان ندوی تین، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 5، اور مولانا شاہ راہ الحق صاحب دامت برکاتہم 6، اس میں خواجہ صاحب 7ویں تھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، مولانا راہ الحق صاحب نے، کہ سب علماء خاموش ادب سے بیٹھے ہیں اور خواجہ صاحب امیر مجلس اور ارشاد فرما رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے جس کا عشق، جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ حالانکہ وہ مسٹر تھے، کسی دیوبند کی ڈگری نہیں تھی، سہارنپور کی سند نہیں تھی، لیکن دیکھ لو میں کہ علماء کس طرح سے، ہمارے مدرسے میں بھی آئے تھے خواجہ صاحب، مدرسہ بیت العلوم میں بھی، تو جب وہاں تشریف لائے تو پہلے تو پھول پور گئے، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جب آئے میرے ہاں تو میرے ہاں لالٹین کی شیشہ صاف نہیں تھا، حضرت پر تو ایک کیفیت استغراقی رہتی تھی، 8-8 گھنٹے عبادت، جو اپنا نام بھی بھول جاؤ لالٹین کیا اگر یاد رکھے گا، جب حضرت کی یہ کیفیت اللہ کے ساتھ ہو گئی تھی کہ دستخط کرانے کے لیے زمینداری کی کاغذ پر ماسٹر عین الحق تار بابو حضرت میرے پیر بھائی نے کہا، حضرت دستخط کر دیجیے، یہ کاغذ آج جمع کرنا ہے کورٹ میں زمین کا، تو حضرت نے بہت سوچا، یاد نام ہی نہیں یاد آیا، پھر جب نہیں یاد آیا پوچھا، بھائی میرا نام کیا ہے، ہاں میرا نام کیا ہے، تب ماسٹر صاحب کو ہنسی آ گئی، تو حضرت نے ڈانٹا، اس کوئی خاص کیفیت جلال و جذب میں تھے، ڈانٹا کیوں نہیں بتاتے ہو میرا نام، حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے، تو جلدی سے دستخط کر کے مارے ڈر کے بھاگے وہاں سے۔ تو وہ لالٹین اور اثر ہوتا ہے ایک خاص کیفیت جذب کا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ 3 بتی نکلی ہوئی، بتی میں 3 شوشا لالٹین کے اندر اور دھواں، تو خواجہ صاحب ہنسے، معتقد تھے، یہ نہیں صاحب آپ کے ہاں انتظام میں خرابی، ہر شخص کے انتظام میں خرابی کا اعتراض مت کرو، جس کی روح اللہ تعالیٰ پر مست ہو اور حق تعالیٰ کی غلبے تعلق سے بے انتظامی ہو، اس بے انتظامی پر اعتراض مت کرو، اگر شوق ہے خود انتظام کر دو، خود شیشہ صاف کر لو، اور جو غفلت و کاہلی سے، سستی سے اور اپنی بشری اور مٹی کی ڈھیلاپن اور ڈھیلاپن سے جو انتظام میں گڑبڑ کرے وہ قابل اعتراض ہے، اور جس کی روح حق تعالیٰ کے ساتھ اتنی چپک چکی گئی ہو کہ اسے ہو پتہ ہی نہ ہو، یعنی جو اپنا نام بھول جائے، آپ بتائیے وہ لالٹین یاد رکھے، تو خواجہ صاحب پہچان گئے، اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، حضرت آپ کے یہاں تو پرانی روشنی کا یہ حال ہے، تو نئی روشنی کیسے گھسے گی یہاں؟ فرمایا، پرانی روشنی کا جب یہ حال ہے تو یہاں نئی روشنی اثر نہیں کر سکتی، یہ حضرت نے خود سنایا۔ اس کے بعد پھر مدرسے پر گئے سرانگیر، تو وہ مؤذن صاحب بڈھے آدمی 60-70 حاجی یعقوب تھے، ان کی آواز بہت کڑک تھی، تکبیر بھی ایسی کہتے تھے جیسے کوئی اذان کہتا ہے، آواز قدرتی طور پر بڑی تگڑی تھی. اب خواجہ صاحب کھڑے اور وہ مؤذن، پہلی دفعہ خواجہ صاحب کا سفر تھا وہاں، کبھی سنی نہیں، اور دوسرا اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے باپ رے خواجہ صاحب نے، ارے باپ رے خواجہ صاحب نے، ارے باپ رے، کان پر انگلی رکھ دی، سب ہنس پڑے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے، اور اتنا زور سے ان کا کیا، ایسے محبوب تھے کہ ان کو لوگ دیکھا کرتے، یہاں تک کہ لدھیانہ اسٹیشن پر امرتسر جا رہے تھے اپنے پیر بھائی سے ملنے، مفتی محمد حسن امرتسری جامعہ شفیع لاہور کے بانی، لدھیانہ اسٹیشن پر گاڑی بدلنا تھا تو ایک گھنٹے گاڑی لیٹ تھی. اب وہاں انہوں نے بیٹھ گئے تو جتنے دوست احباب تھے جو بھی مسلمان، اب کچھ انہوں نے اللہ کے نام اور محبت شروع کر دی. اب ایک آیا دو آیا، یہاں تک کہ مجمع لگ گیا. اور حضرت صاحب خوبصورت بھی بہت تھے اور شاعر بھی غضب کے تھے، اور ان کی اردو زبان ماشاءاللہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری، تڑپتے ہوئے دل سے شعر پڑھتے تھے، زبردست اثر ہوتا تھا جب وہ اشعار پڑھتے تھے، تو سارا مشاعرہ، کوئی جگر وغیرہ نہیں ٹھہرتے تھے ان کے مقابلے میں. جگر صاحب اپنی غزل جیب میں رکھ کے واپس چلے گئے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے پڑھ نہیں سکتا. اور بہر کیا تھی سنو، حاضر صاحب نے جب جگر صاحب جس مشاعرے میں تھے، خواجہ صاحب نے شعر پڑھا، میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، یعنی اللہ والوں کی آنکھوں سے جو ملتا ہے تمہیں اس شراب سے کیا پاؤ گی، جس کو پیتے ہی موتن کب ذوق نکلتا ہے، اس شراب پی کر فوراً پیشاب لگتا ہے، اور اللہ والوں سے جو پیتا ہے تو سب نور بن جاتا ہے. ہاں تو خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھا پہلے پہلے تو لوگ سمجھے اے ملا آ گیا کوئی مؤذن، یہ کیا شعر پڑے گا. خواجہ صاحب خاص انداز سے پڑھتے تھے، بڑا کیف تھا ان کی آواز میں، اور یہ شعر پڑھا، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہوں شرمندہ زمی ساقی، یعنی جس زمین پر آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے تو آپ اس زمین کو آسمان سے شرمندگی نہیں ہے بلکہ آسمان لالچ کر رہا کاش یہ جسم مبارک ہمارے پاس ہوتا. بس جگر صاحب نے اپنی غزل جیب میں رکھی، کہا بس اب ہم کیا پڑھائیں، ہمارا اشعار میں یہ بات نہیں. خیر اس لدھیانی اسٹیشن پر، اس اسٹیشن پر جس میں ریل کی کراسنگ، ریل کا میل ہو رہا تھا، ایک گھنٹہ ہو گیا، خواجہ صاحب مضمون جب چل پڑا تو چل پڑا. اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا کیسا مجمع ہے، سکھ تھا وہ آیا دوڑا ہوا کہ دیکھیں کیا مجمع لگا ہوا. دیکھا تو ایک گورے چٹے اللہ والا کا نور، خواجہ صاحب شعر پڑھ رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شرح کر رہے ہیں، اللہ کی محبت بیان کر رہے ہیں. وہ بھی سننے لگا، اسے بھی مزہ آنے لگا، کون ہے کافر جس کو اللہ کے نام سے میں مزہ نہ آئے. ارے ہندو کو بھی اگر اللہ کے نام کا تذکرہ کرو تو اس کو بھی رونے لگے گا، غلط ہے، غلطی سے وہ رسالت سے دور ہے، ورنہ اللہ سے سارا ہی سب مانتے ہیں، اللہ کو کوئی کافر نہیں جو نہ مانے، مگر صرف صحیح مذہب اور صحیح راستہ نہیں ملتا. بہرحال وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے پوچھا آپ کہاں جائیں گے، خواجہ صاحب نے فرمایا مجھے امرتسر جانا ہے. پوچھا کتنا قیام ہے وہاں، فرمایا ایک ہفتہ ارادہ ہے. اس کافر کے منہ سے ہی نکلا کہ ایک گھنٹے میں آپ نے قیامت برپا کر دی، ہمارے دھن مجھ جیسے کافر کے دل ہلا دیا آپ نے، تو ایک ہفتہ وہاں کیا کریں گے آپ کے کام، مجھ جیسے کافر کا دل ہلا دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ کی نسبت بہت بڑی نعمت ہے، اسی وقت پتہ چلتا ہے. لاکھ کتابیں کوئی پڑھے لیکن ایک جب کوئی درد بھرا دل اور بزرگوں کی صحبت یافتہ کی بات سے جب بات نکلتی ہے تب اس وقت داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب. لاکھ حاسدین، ارے صاحب خانقاہ کھانے پینے کا چکر ہے، لیکن سن لو یہ شعر پڑھتا ہوں خواجہ صاحب کا، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے۔ اللہ والوں کی جن لوگوں نے بھی جوتیاں اٹھائیں، اس صحبت اللہ اپنے مقبول بندوں کی صحبت کو رائیگاں نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پوچھ لو بھائی، دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک کھلی ہوئی رحمت کا کرشمہ یہاں دیکھو اس خانقاہ میں۔ ناظم آباد میں میں ایک چھوٹے سے کٹر میں جس میں مشکل سے 40 آدمی آ سکتے تھے، آخر میں پھر میں باہر بیٹھانے لگا، پھر نیم کے نیچے سڑک کے فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھتے تھے۔ یہ تماشا دیکھ کر میرے شیخ نے مجھے لکھا کہ تم کوئی زمین خریدو، وہاں مسجد مدرسہ مہمان خانہ اور یہ سب بناؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ بس شیخ نے لکھ دیا۔ شیخ سچ کہتا ہوں بہت بڑی نعمت، حضرت کی برکت سے یہ زمین ملی۔ یہ جملہ کہ میں دعا کرتا ہوں، ایک مہینہ بھی نہیں لگا یہ زمین ہم کو مل گئی، ورنہ کتنی میٹنگ گورننگ باڈی فلاں ہوگا یہ ہوگا کتنا چکر کرنا پڑتا ہے، حضرت کی کرامت سے ایک مہینے میں زمین مل گئی۔ میں نے لکھا 2 سال کے اندر نہ بنی تو کے ڈی واپس لے گئے، اس میں ہے۔ فرمایا کہ گھبراؤ مت، ضروری تعمیر 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ حضرت نے لکھ دیا، اللہ کا شکر ہے واقعی۔ خیر، تو یہ وہ قصہ جو میں کہہ رہا تھا، شاہ ابو سعید شاہ عبد القدوس گنگولی کے پوتے۔ آخر میں کیا ہوا پھر، جب دیکھا کہ اب پورا کوڑا پھینک دیا اور کچھ اثر نہیں ہوا، اور شیخ کی بھنگن کی گرنے سے رونے لگے کہ میرے شیخ کی بھنگن کو چوٹ لگ گئی، تو اب نسبت قائم ہو گئی، شیخ سے نسبت قائم ہوئی۔ اگر شیخ سے صحیح تعلق ہو تو شیخ کے ایک ادنا خادم، ایک ادنا چوکیدار، ایک ادنا باورچی، ایک ادنا بھنگی سے بھی لڑ نہیں سکتا، اس کی توہین بھی نہیں کر سکتا، وہ اس معاملے میں بالکل خاموش رہے، اس کی زندگی کی بلندی کو دوسرے لوگ پا نہیں سکتے اگر نسبت قائم ہو جائے اس کے صبر و تحمل کو۔ میرا جو شعر ہے کہ جفائیں سہ کر، مجھے بھی اگر کوئی لڑاکو ہوتا تو نہ جانے کیا نکال دیا جاتا پھول پور سے، یہاں تو اکرام ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ کہ میں شیخ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کتنے سیٹی مارتے تھے۔ بکھرا کے حاجی نذیر صاحب مجھے کار سے لے گئے، نئی کار اعظم گڑھ میں آئی تھی، اور حضرت کو بٹھارا مجھے، حاسدین جل کے خاک ہوئے، شو کر رہے، ایسی سیٹیاں، ایسے ایسے جملے کستے تھے۔ اور جب حضرت کے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا تو مجھے دور دور سے ایسے کہتے تھے، یعنی نگل لو لقمے، مل مال اڑا لو، پیر کے ساتھ تو بڑے مزے اڑا رہے ہو، مالٹا چوس رہے ہیں صاحب حکیم اختر، اور مرغی اڑا رہے ہیں، پتہ چلے گا جب مولانا کی آنکھ بند ہوگی، ایسے جملے اڑتے تھے۔ لیکن میں نے اس پر یہ شعر کہا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ میر صاحب کے لیے خصوصیت سے میں کہتا ہوں کہ آپ خانقاہ کے ایک بھنگی اور ایک جمعدار کے میں احترام کیجیے، اگر محبت کا ایک ذرہ تمہارے اندر تم کو احساس ہے کہ ہے کچھ، اگر خالی خلی ہو تو پھر سب معاف تمہارا، پھر کوئی گرفت نہیں۔ جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ اور یہ کتنے دن ہوا، 10 سال وہاں، نہیں 12 سال وہاں، 3 سال یہاں، 15 سال تک معاملہ یہ ہوا۔ ایک دو دن تو گزار لے، چنانچہ میرے دوست حضرت کے خلیفہ حبیب الحسن خان شیروانی، بڑے محبوب خلیفہ اور بڑا قاد و بڑے نواب تھے، ہو گیا نواب تھے، مولانا ابراوق صاحب سے فرمایا کہ حضرت حکیم اختر کا ایک دن وہاں کا مجاہدے کا، ہم اسے ایک دن کا مجاہدہ نہیں برداشت کر سکتے، کیسے رہتا ہے ایسے ماحول میں۔ مولانا ابراہ صاحب دام برکاتہم نے فرمایا، اپنے بھائی اسرار الحق وکیل تھے یہاں حیدرآباد سندھ میں، مجھ سے ایک دن کہا کہ بھائی صاحب، اسرار الحق صاحب ایڈوکیٹ مرحوم، کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ بھائی، میرے سگے بھائی حقیقی بھائی مولانا ابراہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، پہلے زمانے کے قصے کہ شیخ پر لوگ اس طرح فدا ہوتے تھے اور اتنے مجاہدات اٹھاتے تھے، وہ میں نے محمد اختر، حکیم محمد اختر کے اندر دیکھا آنکھوں سے، جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ آنکھوں سے دیکھا۔ یہ مولانا شاہ ابراہ صاحب کا جملہ ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں مسند لگی ہے، اب وہ ڈبے آ رہے ہیں کہ پیر صاحب کو کیا مسئلہ، جس نے پیر کا بڑھاپے کا زمانہ دیکھا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس کی جوانی کے مجاہدات کو دیکھو کہ ایک میل سے پانی اپنے شیخ کے لیے ملاتا تھا گرمی جون کے مہینے میں, کیونکہ حضرت کنویں کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں ہندوؤں کے ڈول وول بھی جاتے تھے. تو فرماتے ہیں جائز ہے بھائی, جائز ہے, لیکن میرا دل ذرا اب بتائیے, پانی خشک ہو جاتا تھا قریبی تالاب کا. اتنی دور سے گگرا لوہے کا سر پر رکھ کر پانی لانا, ندی آپ تو جانتے ہیں, یہ سب سے زیادہ قریب ہیں میرے شیخ کے پھول پور سے, اور بری پور کا شاید ان کے گاؤں کا بالکل قریب, راستے میں ندی پڑتی ہوئی ہے. یہ اس ندی سے اس تو حضرت کا کپڑا سے دھونا, راتوں میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں, کوئی غسل خانہ نہیں, کوئی پیخانہ لیٹرین نہیں. اب آپ سمجھیے کھیتوں میں چلے جا رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, چھاتا لیے ہوئے ہیں, بھیگ رہے, اور ایک دفعہ سیلاب آیا پھول پن میں تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں تھی, یعنی تالابوں میں سب پانی پانی پر پیخانہ گر رہا ہے, چاروں طرف پانی پانی, سب پھول پور ندی تک سب بھر گیا, تمام کہتے ہیں سیلاب آ گیا. ایسی زندگی ایک دن دو دن, اور سخت سردی, بارش ہو رہی ہے, سردی, ٹھنڈی ہوائیں, کہیں گرم پانی کا انتظام نہیں, کوئی غسل خانہ نہیں. تالاب میں کوتا مارا اور دو تین ڈبی لگائی, جیسے بچھو کاٹتے تھے اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا. جب شیخ آتے تھے مولانا صاحب روق صاحب, تو ہم حضرت کے لیے غسل خانہ چارپائیوں سے بناتے تھے, چار چارپائی کھڑی کر دی, چادر ڈال دی, گرم پانی کر دی, اور حضرت مجھے دیکھ رہے تھے کہ اتنی سخت سردی میں وہ تالاب میں غوطے مار رہا ہوں, یہ اللہ نے ہمت دی تھی, آج سوچتا ہوں تو کیسے گزر ہوں. یہ ہے جفائیں سہ کر دعائیں دینا, یہی تھا مجبور دل کا شیوا. زمانہ گزرا تمہارے در پر اسی طرح سے دل حزین کا, زمانہ گزرا تمہارے در پر اسی طرح سے دل حزین کا. نہیں خبر تھی مجھے یہ اختر, نہیں خبر تھی مجھے یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. اگر زبان خنجر نہیں بولتی تو اس کے آستین میں جو خون لگا وہ تو بتائے گا کہ یہ قاتل ہے. دو شعر اور ہیں وہ مجھے یاد نہیں آتے, میر صاحب سنا سکتے ہیں. اچھا خیر چلو, تو وہ جناب شیخ نے جب دیکھا کہ یہ میرے شیخ کا پوتا گنگوہ کا سے آ کر اور کتے کی خدمت جو کی روٹی کھاتے کھاتے سوپ کے کانٹے ہو گئے, اور جب دیکھا کہ اب غصہ ختم ہو گیا, دیکھا غصہ ختم ہو گیا کہ پورا کوڑا پھینک دیا. بتائیے زمیندار گنگوہ کے زمیندار رئیس اور اتنے بڑے شیخ کا پوتا, اور بھنگن کے لیے رو رہے ہیں, ہاں میرے شیخ کی بھنگن کو چوٹ لگ گئی. تو شیخ نے سمجھ لیا کہ نسبت قائم ہو گئی اور نفس مٹ گیا. خلافت نفس کے مٹنے پر ملنی چاہیے, جب تک نفس زندہ ہے وہ خلافت اگر دے بھی دے تو آئندہ مٹانے کی امید پر دیتا ہے شیخ, ورنہ کچھ نہیں. جس نے اپنے نفس کو نہ مٹایا اور ادب میں فنا نہ ہوا, پھر وہ اس کو سمجھ لو ابھی اس کا قلب محروم ہے. جس شاخ میں جو شاخ نہ جھکی ہو تنی کھڑی ہو تو سمجھ لو ابھی اس میں پھل نہیں لگا. بولو جس شاخ میں 20-25 آم آ جاتے ہیں وہ جھک جاتی نہیں. تو نسبت کا بار, نسبت مع اللہ کا بوجھ کی علامت یہ ہوتی کہ اس میں توازو, جھکاؤ, فنائیت, خاص کر ہے اللہ کا ادب, شیخ کا ادب, کتابوں کا ادب. مجال نہیں کہیں زمین پر کوئی کتاب یا پرچہ دیکھ لی جس پر اللہ کا نام ہو, ہر وقت اس میں ایک خاص شان کیفیت ادب کی پیدا ہو جاتی ہے. غصے کی حالت میں بھی وہ شیخ کے سامنے اپنے کو فنا رکھتا ہے. کوئی مرید کی مثال نہیں مل سکتی کہ اپنے شیخ کے سامنے وہ بخلا کر کے بڑبڑ بڑبڑ کرنے لگے. آپ سوچیے شیر کے سامنے لہے لومڑی کیا بولنے کی آواز نکلے گی اس کی, یا دم بخود رہے گی. بولی صاحب اگر شیر کھڑا ہو تو یہ لومڑی بندر جو ہیں یہ چیز بول سکتے ہیں. تو شیخ کی عظمت جب غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت, تو کتنے ہی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو وہ اس کو پی جائے گا, برداشت کرے گا, کیونکہ شیخ کے سامنے وہی آیت کا مطالعہ کرے گا سورہ حجرات کی, کیا ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. یہ سارے آداب علماء ربانین کے لیے بھی ہیں، دیکھ لو معرف القرآن کی تفسیر میں. اور آپس میں جیسے بات کرتے ہو میرے نبی سے اس طرح کھل کر بات مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی آواز کو پست کر لیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں میرے نبی کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیا دوستی کے لیے. تو ادب کا انعام، تہجد نہیں، جہاد نہیں، یہاں کچھ نہیں، صرف ادب رسول کا انعام یہ بیان نازل کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر دیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے اپنی تقویٰ و ولایت کے لیے قبول کر لیا. لہذا جس میں بدتمیزی کی عادت ہو سمجھ لو ابھی قبول نہیں ہوا وہ اللہ کے لیے. یہ دلیل ہے، قضیہ کو عکس کرو، جن کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قبول فرمایا، منتخب کیا کس کے قلب کو؟ جنہوں نے ادب میں ہمارے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر دیا. لہذا جو شخص اپنے شیخ کے سامنے بھی بڑھ بڑھا کے بول سکتا ہے تیز، سمجھ لو کہ ابھی اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے نہیں قبول کرنا. معمولی امتحان تھا خالد ابن ولید کا، کمانڈر چیف ہیں، پوری فوج کے افسر اعلیٰ، سی ایل سی کمانڈر چیف، سپہ سالار، لڑتے ہوئے عین لڑتے ہوئے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرامی نامہ جاتا ہے کہ آپ کو کمانڈر چیف سے اتار کر ایک ادنا سپاہی بنایا جاتا ہے، فوراً آپ اپنے عہدے سے ہٹ جائیے اور آپ کی جگہ پر فلاں کو مقرر کیا جاتا ہے، اور کوئی ہوتا تو بغاوت کرا دیتا، کہتا یہ کہ عین وقت پر ابھی جہاد کا پانسا پلٹ جائے گا، کافر قبضہ کر لیں گے. شیخ معلوم ہوتا ہے امیر المومنین کو اس وقت کوئی خاص کیفیت، کوئی بات ہو گئی، دماغی طور پر کچھ کوئی بیماری لگ گئی، عین جنگ، گھمسان کی جنگ ہو رہی اس وقت کمانڈر چیف، تو کافروں کے دل پر ہیبت اور رعب ختم، جو ہمارا رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا جنگ جیتی ہوئی ہم ہار جائیں گے، ہم نہیں جگہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، بعد میں ہم امیر المومنین کو سمجھا لیں گے. عام ہوتا نالائق کمانڈر چیف تو یہ کرتا، لیکن انہوں نے امیر المومنین کا فرمان عالی شان پڑھتے ہی فوراً اپنے وردی وغیرہ جو اس زمانے سب ختم کر کے اور تلوار لے کر اور سپاہیوں میں آ گئے، جو عام سپاہی تھے عام فوجی، اس میں آ کر فرمایا کہ خالد ابن ولید جس طرح کمانڈر چیف اور سپہ سالار کی طرح اللہ پر جان دے رہا تھا، اب سپاہی بن کر جان دینا ہے، اب سپاہی بن کر جان دوں گا، مقصد جان دینا ہے، سی این سی بن کر، سپہ سالار بن کر جان دینے میں اور ایک سپاہی بن کے جان دینے میں کوئی فرق نہیں، اخلاص مقصود ہے. آپ بتائیے، ایک سپاہی شہید ہوتا ہے اور ایک کمانڈر چیف، تو دونوں کی شہادت میں کیا فرق ہے؟ جان تو اس کی بھی، جان اس کی بھی، لیکن کمال اخلاص. علماء فرماتے ہیں اتنا بڑا امتحان تھا کہ آج کل کے بڑے بڑے بھی فیل ہو جاتے ہیں. لہذا اگر انتہائی حالت کیفیت کسی کی بہت ہو اچھی، شیخ کا فرمان ملتے ہی اسے بالکل معلوم ہونا چاہیے کچھ نہیں ہے، ختم. آخری رائے، الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اس کی توفیق عطا کی، یہ بورڈ جو لگے ہیں میری کتابوں کے تھے، جو لگے ہوئے ہیں، حضرت نے اتنا فرمایا کہ اپنی کتابوں کے وغیرہ کو ایک دفعہ بنا، اپنی کتابوں کا ہٹا دو، یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کتابوں کا کچھ لگاؤ، خالی اپنی کتابیں لکھتے ہو بس. تو میں نے دوسرا بورڈ لگایا، اس میں عقیل امت کا لکھ دیا. پھر دوسری بھی فرمایا کہ اب تمہارا بورڈ زیادہ حسین ہے اور حضرت کی کتابوں کا جو ہے اس میں وہ حسن جمال نہیں ہے. تو میں نے کہا حضرت اب یہ دونوں ہٹا دیتا ہوں، میں اس کے بجائے کچھ اشعار ناصحانہ، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو اب اس میں نصیحت کے اشعار لکھا دیے. جب تیسری دفعہ دیکھا تو فرمایا اب خانقاہ جو ہے در و دیوار سے نصیحت کا اعلان کر رہی ہے، اور بزنس اور تجارت کے تمام، یہ کتاب اتنی قیمت، یہ کتاب اتنی، اب ختم ہو گیا. حضرت نے خوشی کا اظہار فرمایا اور میرے دل پر بالکل سرا صدر ہے کہ واقعی خانقاہ کے آتے ہی اگر کوئی دیکھے یہ کتاب اتنی قیمت، تو ایک کمرشلیت، بازاریت نظر آتی. اللہ نے وہ ہٹا دیا، لیکن اگر میں اگر مگر لگاتا، میں یعنی ایک بات کو حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کام کو مت کرنا، مظہر میاں نے اسی ہفتے میں کہا کہ ابا اس میں یہ مسئلے تھے، اگر آپ کہیں تو اس کو اس کام کو وہاں کر دیا جائے. اور حضرت نے اس کی وجہ سے یوں میں نے کہا دیکھو بیٹا لاکھ فائدہ نظر آئے، مگر شیخ سے جج نے جب منع کر دیا اس چیز کو، تو اگر شیخ ہردوئی میں ہے لیکن میں نے جس کے لیے ان کو کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ آپ گھبراؤ مت، کچھ مالی معاملے تھے، گھبراؤ مت، اللہ خزانے برسائے گا انشاءاللہ. بولی صاحب کہا تھا نہیں، میں نے کہا کہ شیخ اگرچہ نہیں ہے، اور ہم اس کو ایک خاص مضمون تھا اس کو عربی زبان میں، اگر ہم اس کو بھیج دیتے ہیں عرب میں مان لو پیسہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جب حضرت کا دل نے نہیں قبول فرمایا تو مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ شیخ چونکہ موجود نہیں ہے ہردوئی میں ہے، لہذا آپ شیخ کے خلاف پیسے کی لالچ میں کہ یہ رسالہ دیا جا رہا ہے. مجھے شرم اللہ سے آ رہی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ جس بندے کو تم نے اپنا شیخ میری محبت میں بنایا اس کی غیر موجودگی میں تم اس کے مرضی کے خلاف کیوں کر رہے ہو چند پیسوں کے لیے. لہذا جب بھی 15 لاکھ روپیہ ایک خاتون نے دینے کو کہا آج سے 2 سال پہلے اس عمارت کے لیے جو 5 منزلہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کے والد کا نام اس میں لکھنا پڑے گا کہ تعمیر کیا ہوا فلاں صاحب کی طرف سے. تو میں نے کہا والد، ان کے والد کا نام سب کے باپوں کو نام لکھ دوں تو پورا ادارہ ہمارا سب کے باپ دادا ہی بیٹھے رہیں گے. ایک دادا سب کے دادا کا نام لکھ دیا ہے، مسجد کے اوپر دروازے سے داخل ہوتی بھائی یادگار ہے کہ الامت مجدد الملت. ان کا پھر ہم نہیں دیں گے پیسہ، نہ دو، نہیں دیا انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا. لیکن میرا کام اللہ اس انکار سے 15 لاکھ پر لات مارنے سے، ان کے 15 لاکھ سے صرف نظر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی دین کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے ان کے 15 لاکھ کو میں نے گیا نہیں لیا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا توفیق سے. ورنہ میاں 1000 روپیہ بھی ملتا ہے تو آدمی کہتے ہیں لائیے ابھی ہم لکھت لکھ دیتے ہیں. آپ بہت سے مدرسوں میں جائیں گے ہر کمرے پہ لکھا رہے گا فلاں نواب کا بنایا ہوا، فلاں حاجی صاحب کا بنایا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بزرگوں کی نسبت اور توفیق دی، 15 لاکھ چھوڑا اور 40 لاکھ میں اب تمام یہ سارا تقریباً تعمیر ہوئی، ایک پیسے کا مقروض نہیں ہوں الحمدللہ. اور کسی کو خبر بھی نہیں کہاں سے آیا، اور ایسے لوگوں نے دیا، ایک شخص نے 11 لاکھ دیا، میں نے کہا یہ لیجیے رسید. ان کا دیکھو بھائی رسید مجھے آپ سے قیامت کے دن لینی ہے، میدان محشر میں رسید دیجیے آپ، اس کے اتنے سے کاغذ سے ہمارا بھلا نہیں ہوگا. ایسے بھی میرے اللہ تعالیٰ مجھے بندے اور میرے آپ دوست احباب مجھے عطا فرمایا. اور حقیقت یہ کہ غیرت کے خلاف جس شخص کو اعتماد، یہ دوسری بات ہے کہ کوئی کسی سے کوئی رقم لائی تو اب اس کو اگلے کو دینا ہے بیچارے کو، ورنہ وہ کہے کہیں بیچ والا نہیں کھا گیا، وہ بات اور ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو پھر ان کو وہ جو شیخ نے دیکھا کہ اب تکمیل ہو گئی اصلاح کی، اصلاح مکمل ہو گئی، غصہ ختم ہو گیا، تو فرمایا شیخ نے، مولانا سلطان نظام الدین بلخی نے فرمایا، دل میں خیال کیا کہ اب ان کا کام بن گیا ہے تو آخری ایک پیپر اور ہو جانا چاہیے. آخری پیپر ہوتا نا وہ کیا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے اور فرمایا چلو شکار کے لیے. اب وہ کتے کو باندھے ہوئے چلے، کتے کھا کھا کے چھیچڑے تگڑے تھے اور یہ جو کی روٹی سے بالکل بگڑے ہوئے، یہ کمزور بالکل ہو گئے تھے. اب جو بھاگے کتے شکار کے لیے اور یہ اپنے کمر میں زنجیر باندھے ہوئے اس کی، کچھ دور تک تو بھاگے ان کے ساتھ، آخر میں بے ہوش گر پڑے، گر کر کے بھی گھسٹتے رہے، وہ سب کنکڑ پتھر کانٹے سب دیکھا تو خون ہی خون. شیخ نے جب دیکھا گھوڑے سے اس طرف، گھروں میں دریا کے کنارے میرا ایک مضمون ہوا، آج بہت پرانی بات ہے، صبح سے بیان شروع ہوا 12 بجے تک، کسی کو چائے بھی یاد نہیں آئی اور ان کو بھی یاد نہیں آئی، بیٹھے تھے یہ، اس وقت پان نہیں کھاتے تھے کیا تم؟ پھر اس وقت تو اس زمانے میں تم کو کیفیت دوسری تھی، اس زمانے کا آپ کے قلب کی حال جو تھا کہ نہ پان یاد آیا نہ چائے یاد آئی. لیکن اب بیچ میں 5 سال جو بیمار ہوئے اور اس کے بعد پھر قلب پر دوسرا حالت دوسری آ گئی، بیمار ہیں. خیر اب اس وقت بھاگے جا رہے ہو پان کھانے کے لیے، کیوں آہ نکلواتے ہو؟ نہیں، آپ کو قلوب اپنے بزرگوں کے قلوب سے ملے گی اور بزرگوں کے غلاموں کے قلوب سے ملے گی. کمیت علم کی کتابوں سے ملتی ہے اور علم کی کیفیت اہل دل سے ملتی ہے اور اہل دل کے غلاموں سے ملتی ہے. سمجھا آپ نے؟ یہی تین رکعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، یہی تین رکعت مغرب کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے تھے. لیکن کیا ان کی تین رکعت ہماری تین رکعت، ان کا سجدہ ہمارا سجدہ برابر ہو جائے گا؟ کتاب میں یہ مل جائے گا کہ سبحان ربی اعلیٰ تین دفعے کو کم سے کم، لیکن وہ سبحان ربی اعلیٰ کس مقام سے نکلنا چاہیے، وہ کیفیت کہاں سے پاؤں؟ ذرا سا ٹیلی فون میں مشغول ہوئی، بس فوراً کہا کہ بھائی موقع مل گیا چلو جلدی سے منہ میں پان رکھ لو. ارے ظالم، کب تک تو انسان نہیں بنے گا؟ عشق و محبت کب تک نہیں سیکھے گا؟ جس کو ہر وقت ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اس کے معیار کو انسان اپنا چاہتا ہے کہ جس کا معیار ذرا بھی نوک پلک میں گڑبڑی نہ ہو. یہ بوجہ انتہائی شفقت سے میں ان سے یہ کہتا ہوں، ورنہ اگر کوئی محبت شفقت دوسرا آدمی ادھر چلا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں. جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دل چاہتا ہے کہ ان کے نوک پلک درست ہو جائیں. اور یہ صحیح معنوں میں، بلکہ حضرت حکیم المت فرماتے ہیں کہ دل چاہتا ہے، میں تو ناقص ہوں، مگر دل چاہتا ہے میرے دوستوں میں کسی قسم کا نقص نہ رہے. بعض طبیب ایسے بھی ہیں کہ جن کے پیٹ میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن چاہتے ہیں میرے مریض بالکل سر سے پیر تک صحت مند ہو جائیں. تو میر صاحب کے لیے میں یہ چاہتا ہوں، ان کا معیار ایسا ہو کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پان نہ یاد آئے تو تم کو کیوں نہیں پان یاد، کیوں اٹھے تم اپنی جگہ سے؟ ایک منٹ، آدھا منٹ کے لیے موقع کو پا کر بس فرو ہو گئے. تم کو اللہ کے نشے نے کیسے اٹھنے دیا؟ تو شیخ کو یہ محسوس ہو گیا کہ اس کی نسبت آ گئی. جب نسبت شیخ آ گئی تو ان کو منکشف ہو گیا کہ اللہ کی نسبت بھی عطا ہو گئی. کسی صحابی کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ نسبت جان مال آبرو دینے کی ہو جاتی ہے تو نبی بھی سمجھ جاتا ہے کہ ان کا مقام. اسی لیے آپ نے فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک ترازو پر اگر رکھا جائے اور دوسرے ترازو پر آدم علیہ السلام سے لے کر سارے تمام نبیوں کے صحابہ بیٹھے ہوں، اس میں سب کا ایمان رکھ دیا جائے تو میرے صدیق کا ایمان سب سے بڑھ جائے گا. آپ سوچیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرا دیا اور وہ کھڑا کر دیا، وہ جھنڈا سر میں وہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو، تم لوگوں کو نہیں ہے تو میں ان کی تنہا جہاد کرتا ہوں. لہذا آپ زبانی بات چیت نہیں، آپ نکل پڑے. فخرج، خرج معنی کیا؟ خروج، نکلے. فخرج وحدہ، تنہا نکلے. وہ تقلد سیف ہو، تلوار کو میان میں تلوار لٹکا دیا اور میں تنہا لڑوں گا. اس کو بند کر دو. تو اور دور رکھو اس کی آواز سے تکلیف. ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو انتخاب فرمایا. خطرناک رات تھی، وہ فار خون کی پیاسے تھے، تلاش میں تھے، لیکن صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ اے بیٹے، تم اب صدیق اکبر کے بیٹے کے برابر نہیں ہو. کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دیا تھا، کوئی وظیفہ انعام. اس وقت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ابا، آپ اپنے بیٹے کو کم دیتے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹے کو زیادہ دیتے ہو. فرمایا کہ سنو، تم صدیق اکبر کے بیٹے جیسے تم نہیں ہو اور نہ ان کے ابا جیسے تمہارے ابا ہیں. عبد الرحمان کے بابا ابو بکر صدیق جیسے تمہارے ابا نہیں ہیں. پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی ایک رات کی عبادت، جس رات کو انہوں نے ہجرت کرایا، عمر کی تمام راتوں کی عبادت سے وہ افضل رات ہے، ساری زندگی کی راتوں سے افضل. اور جس دن کو انہوں نے تنہا جہاد کے لیے اپنا قدم بڑھایا، وہ اس دن کی عبادت ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی تمام زندگی کے دنوں سے وہ دن ان کا افضل ہے. اس دن پتا چلا کہ صدیق اکبر کا ایمان کیسا ایمان ہے. معمولی بات ہے کہنا اور کرنا. فخر جواد ہو وہ تقلد سے تنہا نکل پڑے. پھر سارے صحابہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر تلوار چھین لی. کاشم سے تلوار کو میان میں رکھو. لا تحجینا بنفسک, مجھے اپنی جدائی کی غم سے غمگین نہ کرو. یہ وہ جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا جنگ احد میں. صدیق اکبر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا تو تلوار نکال کر ننگی چھپتے کافروں کی طرف کہ آج یا جان صدیق اللہ پر فدا ہوگی یا ایک کافر کو نہیں چھوڑوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا شیو صحفہ کیا صدیق, اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے, لا تحجینا بنفسک, اپنی جدائی سے مجھے غمگین نہ کر. وہی جملہ صدیق کے لیے حضرت علی سے نکلوایا اللہ تعالیٰ نے. خیر تو شیخ کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھو یہ مت سمجھو کہ شیخ ہمیں پہچانتا نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو شیخ بناتے ہیں اسے اپنے تمام دوستوں کی نسبت مع اللہ کا سارا مقام ایسا رہتا ہے جیسے پائلٹ جب ہوائی جہاز چلاتا ہے تو سب شیشے سے نظر آتا رہتا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوا اور اپنے جسم سے اور جسم کے تقاضوں سے کتنا تعلق ہے اس کو اور اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے اس کو سب اس کے جو ہے وہ ایک ایک چیز نظر آتی ہے جس کو اللہ شیخ بناتا ہے. حضرت حکیم الامت کا جملہ ہے کہ میں اپنے تمام مریدوں کے حالات کو اس طرح جانتا ہوں جیسے جانور پالنے والے اپنے بچھڑوں اپنے جانوروں کے دانت کو سمجھتے ہیں کہ اب ایک دانت کا ہوا, اب دو دانت کا ہوا, اب تین دانت کا ہوا. یہ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نے رحمۃ اللہ سنایا. خیر تو شیخ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ کام ان کا بن گیا, یعنی نفس مٹ گیا. تو وہ آخری پرچہ تھا جب دیکھا گھوڑے سے مڑ کر کہ وہ لہو لہان ہو گئے, یعنی کتے تو کھا کھا کے موٹے ہو رہے تھے اور یہ جو کی روٹی سے بالکل کمزور ہو گئے تھے. جو بھاگے وہ کتے شکار کے لیے تو یہ بھی رگڑ کھا گئے تو خون نکل پڑا. شیخ کے پوتے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. یہ بے رحمی نہیں ہے, یہ انتہائی رحم ہے. وہ مقام پر پہنچایا کہ آج ان کی خوشبو سے سارا ہندوستان میں خوشبو پہنچ گئی. رات کو سلطان نظام الدین بلخی نے خواب میں اپنے شیخ کو دیکھا, ان کے دادا کو, حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو, کی تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سلطان نظام الدین تم میرے خلیفہ ہو, میں نے تم سے اتنا مجاہدہ لیا تھا جتنا تم نے میرے پوتے سے مجاہدہ لیا, میں نے تم سے اتنا مجاہدہ نہیں لیا تھا جتنا تم نے میرے پوتے سے کو رگڑا ہے. بس اشارہ ہو گیا. گیا صبح اٹھتے ہی روئے, لپٹا کر خوب روئے اور فوراً کپڑا بدلوایا, اپنا جبا اپنا امامہ سر پر رکھا, کہا جاؤ جو کچھ تمہارے دادا سے لائے تھے سب دے دیا, جاؤ. نہلایا دھلایا اور اپنا جبا اپنا امامہ وغیرہ سب دے دیا. تو یہ گویا دادا نے سفارش کر دی کہ ہم اب زیادہ نہیں, حالانکہ وہ خود ان کا دل میں اب آ چکی تھی بات, لیکن مزید ایک ان کی خلافت دینے پر تائید غیبی آ گئی ہوئی عالم مرزق سے. اس سے وہ اور زیادہ ان کو خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میرے شیخ نے بھی گویا کہہ دیا کہ اب مجاہدہ جو ہے مزید کی ضرورت نہیں ہے, کام بن گیا. تو بزرگوں نے اللہ کی نسبت لینے کے لیے اس کے جڑے تو کس نہ بسائے, جو زیادہ اپنے کو جلاتا ہے اس کی خوشبو کیوں نہیں اڑے گی. مفت میں حلوہ کھا کے تھوڑی خدا ملتا ہے بھائی. اگر حلوہ مفت میں ملتا تو اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہ پیدا کرتا. ماں باپ کی یتیمی کا کتنا غم ہوتا ہے. پھر چچا جو سرپرست تھے ان کا بھی انتقال ہوا. پھر حضرت خدیجہ جو نہایت سکون جن سے ملتا تھا ان کا انتقال ہوا. بے کسی بے بسی جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. سارے سہارے ختم کر کیے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کی نظر صرف اوپر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ان کو معزول کیا تھا, کہ انہوں نے دیکھا لوگوں کو دلوں میں زبانوں پر یہ سب فتوحات خالد ابن ولید کی برکت سے ہو رہے ہیں. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید جوش میں آئی کہ اللہ کی رحمت و نصرت سے فتح ہو رہی ہے, اگر خالد بن ولید خدا بنے ہوئے ہیں تو ان کو میں معذور کرتا ہوں. یہ عظمت توحید کی وجہ سے ان کو ایک دم سے اوپر سے سپاہی بنا دیا اور جنگ فتح ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانتے ہیں آپ کتنی شان تھی. دریائے نیل میں ہمیشہ پانی بہتا تھا. جب ایک لڑکی سجا کر کے اس میں ڈال دیتے تھے اور وہ مر جاتی تھی تب دریا چلتا تھا. یہ شیطانی تصرفات تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا, خط امیر المومنین عمر فاروق بنام دریائے نیل, کہ اے دریائے نیل اگر تو خدا کی مخلوق ہے اور خدا کے حکم سے چلتا ہے تو تجھ کو خدا کی قسم دے کر یہ عمر فاروق لکھتا ہے تو دجاری ہو جا. لہذا جیسے ہی وہ خط ڈالا گیا وہ دریا ویسی لبالب بھر گیا. پھر لڑکیوں کے یعنی وہ عذاب جو شیطان نے بنا رکھا تھا سارا شیطان کا تلسم جادو کا کھیل ختم, سارا ختم. اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ مفت میں خدا مل جائے تو سن لو, خواجہ صاحب سے بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو کچھ پایا حکیم الامت سے ہمیں دے دو. یہی مفتی جمیل صاحب نے لکھا تھا, حضرت مفتی جمیل صاحب جو بڑے عالم ہوں ہمارے شیخ استاد, خواجہ صاحب نے لکھا کہ دل میں یہ ملی نہیں ہوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں, میں میری مفت کی نہیں. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ بہت اللہ ان صلۃ اللہ الغالیہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, اس کو سستا مت سمجھو, جان کی بازی لگا دو. لیکن ایسا وہ اللہ پر فدا ہونے پر تم کو اتنی جانیں عطا ہوں گی کہ ساری دنیا کی جان تمہیں خوشی لگے گی. جب کوئی بندہ اللہ پر جان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جان میں اتنی بے شمار جان عطا کرتا ہے کہ وہ آدمی اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. یا اللہ آپ کی عنایات اس قدر رحمت کی بارشیں ہو رہی, آخر تو جان ایک دن جائے گی, ایک دن تو مرنا ہے. مرنے سے پہلے کیوں نہ اللہ پر مر جاؤ تو یہ حیات اس حیات میں صحیح اصلی حیات عطا ہو جائے. بس بھائی اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ, آج میرا کوئی ارادہ تو نہیں تھا بیان کر رہا تو وہ بخار بھی تھا, اللہ اپنی رحمت سے اس خانقاہ کو سارے عالم کے لیے فیضگاہ بنا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بزرگوں کے فیض کو سارے عالم میں پھیلا دے اور اختر کو اس کا واسطہ بنا دے. یا رب العالمین جو واضح ہوئے ہیں ان کی کتابت ان کی استباعت کا انتظام غیب سے فرما اور اتنا روپیہ ہم کو عطا فرما دے کہ سارے عالم میں یہ سب رسالے تقسیم ہو جائیں اور سارے عالم میں اللہ اس خانقاہ کو بین الاقوامی فیضگاہ بنا دے. اور اپنی رحمت سے میرے دوستوں کو جتنا اپنی رحمت سے کسی میرے دوستوں کو سامعین کو جالسین کو اللہ کسی کو محروم نہ فرما, جو بھی خانقاہ آوے محروم نہ جاوے. یا رب العالمین ہر شخص کو اپنی محبت کا درد عطا فرما, جتنے بھی میرے دوست ہیں اللہ مجھ کو بھی میرے احباب کو بھی میرے گھر والوں کو بھی میرے پوتوں کو نواسوں کو میرے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو بھی سب کو اللہ اپنی نسبت کا اپنی نسبت محبت کا وہ درد عظیم عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء کے دلوں کو عطا فرماتے ہیں. اپنی رحمت سے عطا فرمائیے, اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں مگر ہم آپ کے اس بات کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا پالا ایک رب آپ جیسے رب کریم سے آپ کی رب کریم آپ ہمارے رب کریم ہیں, کریم مالک ہیں. اے مولا کریم, کریم کی جو تعریف ہے کہ جو نالائقوں پر فضل کر دے, اس لیے ہم اپنی نااہلیت کو کیا دیکھیں, ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ہم بجائے اپنی نااہلیت کو دیکھیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کریم مالک ہیں. لہذا اپنے کریم ہونے کے صدقے میں ہم نالائقوں کو بدون استحقاق اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے جہاں کی ولایت ختم ہوتی ہے اور منتہائے ولایت کے بعد پھر نبوت شروع ہوتی ہے. اللہ اختر کو اس کے احباب خصوصی کو وہاں تک پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بات اور کر لو اس میں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خادم ہیں, ان کا نام ہے حاجی افضل صاحب, یہاں آتے ہیں, آئے تھے پنجاب میں ہیں آج کل لاہور میں. ان کو میں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی ولایت کا جو آخری مقام ہے جہاں سے آگے پھر نبوت شروع ہوتی ہے منتہا ولایت تک پہنچا دے آخری سرحد تک جہاں سے پھر آگے نبوت شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے لکھا ایسی دعا کا تو ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس دعا سے تو مجھے وزن آ گیا. میں نے کہا یہ دعا ہم میرے رب نے مجھے عطا فرمائی کہ جو جتنا میں دے سکتا ہوں اتنا تو مانگ لے, نبوت تو اب نہیں دوں گا کیونکہ دروازہ نبوت کا بند ہو گیا لیکن ولایت کا دروازہ آخری حد تک کھلا ہوا ہے, آخری حد تک. لہذا جہاں تک دروازہ میرا کھلا ہوا ہے اتنا مانگو. اب رہ گیا تم نالائق ہو تو میں تو لائق ہوں, اگر تم نالائق ہو تو میں تو لائق ہوں, دینے والا تو لائق اور کریم مولا ہے. لہذا وہی یاد کر لو کہ چند مکھیاں بادشاہ ایران کے اوپر لگی, 600-700 برس کا قصہ ہے پہلے کا, آپ لوگ ادھر نہ جائیے گا اور کسی موجودہ حالات میں. پہلے 600-700 برس پہلے جس زمانے میں شیراز میں بڑے بڑے اولیاء تھے, مکھیاں آئیں تو اس نے کہا رمضانی مگسا می آئیں, اے رمضانی مجھے مکھیاں لگ رہی ہیں. تو اس نے کیا جواب دیا, بادشاہوں کے ملازم بھی عجیب ہوتے ہیں, اسی لیے کہتا ہوں خدا تعالیٰ بادشاہوں کو لائق خادم اور ذہین دے دیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے رفیق مانگو, ہم کہتے ہیں خدا ہمیں بہترین رفیق عطا فرما, مجھ کو بھی بہترین بنا دے اور مجھے رفیق بھی بہترین اعلیٰ فہم اور آپ پر جان دینے والے ہمیں عطا فرما. یہ معنی ہے اس کے کہ میری زندگی کا حاصل, میری عزیز کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. یعنی خدا اختر کو اپنے عاشقوں کی جھرمٹ میں زندہ, دنیاوی عاشق جو ہوتا ہے دنیاوی وہ چاہتا ہے میں حسینوں کے جھرمٹ میں رہوں, چاروں طرف میرے پاس حسین عورتیں بیٹھی رہیں, اور اللہ تعالیٰ جان اختر یہ آپ سے فریاد کرتی ہے کہ مجھے اولیاء اللہ کے جھرمٹ میں زندگی عطا فرمائیے جو روحانی طور پر چاند و سورج سے زیادہ حسین ہے. جو آپ پر فدا ہوا چاند و سورج کی کیا حقیقت اس کے سامنے, جن کے قلب میں خدا کا نور ہے تو سورج چاند کی روشنی کیا مانے, بھیک منگے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ اے خدا گر تم آہو مہر را گوئی خفا, گر تم آہو مہر را گوئی خفا, اگر آپ چاند سورج کو فرما دیں کہ تم بالکل مخفی بے نور ہو, کچھ تمہارے اندر چمک نہیں ہے, گر تم آہو مہر را گوئی خفا, اگر چاند سورج کو اے خدا آپ فرما دیں تمہاری روشنی اچھی نہیں ہے, چمک کچھ خاص نہیں ہے, اور اگر تو قد سر ہو رہا گوئی دوتا, اگر سر کے درخت کو اے خدا فرما دیں تم وہ سیدھے نہیں ہو ٹیڑھے ہو, حالانکہ ان کے سیدھے پن پر شاعر اس کو معشوقوں کے قد کی تشبیہ دیتے ہیں. اگر تو کانوں بہر رہا گوئی فقیر, اگر آپ سونے اور چاندی کے کانوں کو اور سمندر کے کروڑوں کروڑوں موتیوں کے حصے کو فرما دیں اے سمندر اور اے کانوں تم سب فقیر ہو بھک منگے ہو. اگر تو چرخ و عرش را گوئی حقیر, اگر آسمان اور آسمانوں کا ساتوں سب کو ساتوں آسمان کو گھیرنے والا عرش اعظم کو آپ فرما دیں کہ تم حقیر مخلوق. گر تو کانو بہر را گوئی فقیر, اگر تو چرخ و عرش را گوئی حقیر, اگر آپ عرش اعظم کو حقیر مخلوق فرما دیں, یہ بحد با کمال تو رواس, تو آپ کے کمالات کے مقابلے میں سب کچھ آپ کو زیبا ہے. چاند و سورج کو بے نور آپ کہہ سکتے ہیں, ہم تو اس کی روشنی سے چمک دیکھ نہیں سکتے, چکمک ہو جاتے ہیں. یا آپ ہی بحد با کمال تو رواس اور ملک و اقبال و گناہ مر تو راس, ملک اقبال عزت ثواب کے لیے زیبا ہے. بتاؤ کیا بات میں کہنے جا رہا تھا. ہاں تو اللہ نہیں اس بات پر کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے رفیق مانگتا ہوں, اے خدا مجھے ایسے رفیق عطا فرما جو ہر سانس اپنی جان کو آپ پر فدا کرنے کے لیے بے چین و مسترب ہوں, اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں گزارنے سے ایسے کانپتے ہوں جیسے کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے. اللہ کی ناراضگی دوزخ سے زیادہ عذاب ہے, اور اللہ کی رضا جنت سے زیادہ لذیذ ہے. جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا جنت سے زیادہ لذیذ نہیں ہے, اور اللہ کی ناراضگی دوزخ سے زیادہ کڑوی نہیں ہے. خدا ہمیں اختر کو ایسی جانوں میں حیات عطا فرمائے. مانگنے میں کیا ہے بھائی, جو کچھ مانگو ان سے نہیں, اللہ پاک سے نہیں مانگیں گے تو پھر اس کا مقصد یہ کہ ہمارے دوستوں کو اس مقام پر پہنچا دے. یہ مطلب نہیں میں کوئی اور لوگوں کو مانگ رہا ہوں, آپ لوگ کہیں گے صاحب ہم لوگ ریجیکٹڈ مان رہے ہیں کہ ہمارا نہیں. میرا مقصد یہ کہ اللہ مجھ کو میرے دوستوں کو اس مقام پر پہنچا دے, یہ مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں اس مقام پر ہوں, مقصد یہ اللہ ہماری اس تمنا کو, اس میرے مراد کو ہے اس کو آپ قبول فرمائیے, ایسی ہم کو بنا دیجیے, ہمارے دوستوں کو بھی بنا دیجیے. پھر دیکھو پتا چلے گا زندگی کیا چیز ہے. جو لوگ آج مردے کھا رہے ہیں مثل کرگس, وہ جس دن بادشاہی ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر کے موتی چنیں گے مثل ہنس چڑیا کے, تب پتا چلے گا کہ کوا اور سانپ کا جو صبح اٹھ کر پیخانہ پھرتا ہے دونوں حیات میں کیا فرق. اس دن تم اپنی ماضی کے حیات پر خون کے آنسو رو کر کے بھی اس کی تلافی نہیں سمجھو گے. یعنی زاغیت بادشاہیت سے جب تبدیل ہو جائے, ایک زاغ مانے کوا, وہ صبح اٹھ کر کیا کام کرتا ہے, پیخانہ تلاش کرتا ہے. ایسی جو عشق مجاز کے مردے ہیں وہ گندے ہیں, کرگس ہیں, گدھ ہیں, صبح اٹھتے ہی کسی حسین شکل کو تلاش کرتے ہیں کہ منہ کالا کریں کہیں. اور ہنس چڑیا صبح اٹھتے ہی موتی تلاش کرتا ہے, وہ ہنس موتی تلاش کرتا ہے, موتی چنتا ہے. تو معروف بھی فرماتے ہیں کہ بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے شاہ کے پاس جانتا ہے. اللہ والوں کی روح جو ہے بادشاہی ہے, اللہ کے ذکر کو تلاش کرتے ہیں. تو جس وقت زاغیت اور کرگسیت بادشاہیت سے تبدیل ہو جائے گی, یعنی آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت و خاص قرب سے نوازش فرما دیں گے, تو جو کچھ دن زاغ رہا ہے یا کرگس رہا ہے, اور جب بادشاہی اللہ اپنے ذکر کا موتی اسے کھلائیں گے, تب اسے یاد آئے گا آہ وہ زمانہ کیا تھا, پیخانہ ہم مردوں کے پیچھے پھرتے تھے, مرنے والوں جو ریا اور پیشاب پیخانے کے بھرے ہوئے جسم, مرنے سرنے قبروں میں گلنے والی لاشوں کے چکر میں تھے. آج ایک اللہ کہو گے تو کہو گے آہ ارے تو جنت کہاں سے چلی آ رہی. ان کے نام پاک کے صدقے میں دونوں جہان کے ایک شعر مجھے یاد آ گیا, دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں, دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں, چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات, چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات, دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں. اس لیے دوستو بہت آزما چکے, بہت آزما چکے اپنے نفس کرگس کو, اور بہت حسینوں کو دیکھ چکے, بہت حسینوں کے ساتھ منہ کالے کتنوں کے ہو چکے. اب رحم کرو اپنی جان پر کی کسی وقت بھی وہ اپنی زندگی اور اپنے روح کی پرواز کا رخ موڑ دو, ہمت کر کے اپنے روح کے پرواز کا رخ موڑ دو ہمت کر کے, یعنی بجائے اس کے کہ دنیا مردار کی طرف اڑو ایک دم پرواز کر دو, مگر اکیلے نہیں اڑ سکو گے, کسی اڑنے والے کے ساتھ اڑ جاؤ. کیونکہ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے, کوا کوا کے ساتھ اڑتا ہے, ہر پرندہ اپنی ہمجنس کے ساتھ اڑتا ہے. تو تم کسی اللہ کے ایسے عاشق کو تلاش کرو جو خدا تعالیٰ کی طرح اڑ رہا ہو, تو تم اپنی پرواز کو اس کے ساتھ موڑ دو. پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی ہر لمحے حیات ہفت اقلیم کی سلطنت سے افضل محسوس ہوگی, ایک ایک سانس اس کی سات ملک کی سلطنتوں سے افضل معلوم ہوگی جب وہ محبت اور خلوص سے اللہ کا نام لے گا. بھول جائیں گے ساری ٹیڑیاں, ان کے یہ ہر وقت سر پیٹتے رہتے ہیں. ایک ٹیڑی سے دل لگایا, اس کے گال میں کینسر ہو گیا, ایک ایک چھٹاک بدبو نکل رہی, حیضہ ہو گیا. دیکھو اسپتالوں میں ساری ٹیڑیوں کا کیا حال ہے. ایسی اپنی حلال کی جو مل جائے اللہ اسے اس کی محبت کوئی حل نہیں, جائز بھی, مگر جب جس کو حلال نہ ہو اس کے پاس تو حرام کے پیچھے مت پڑو. اس پر میرا ایک شعر یاد آیا, جب نہیں دی مجھے حلال کی میں, بہت سے بندے ایسے جن کے پاس حلال کی نہیں ہے, شادی نہیں ہوئی, یا ہوئی بیوی کا انتقال ہو گیا, یا اتنی بیمار بڈھی ہو گئی کہ اب اس میں وہ نشہ نہیں رہا جوانی والا. اس پر میں نے یہ شعر کہا, جب نہیں دی مجھے حلال کی میں, کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں. دیکھو اس کو کہتے ہیں شاعری، اصلاح امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے شعر عطا فرما تھا، اصلاح امت کے لیے. جب خدا نے حلال کی نہیں دی تو ان کے نام سے مست ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک آیت میں، علیہ اللہ بکافی نبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں اس آیت نے بتا دیا کہ اگر کھانا نہ ہو، پینا نہ ہو، مکان نہ ہو، کچھ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے کافی ہے. ایسے واقعات کتنے ہوئے ہیں کہ بعضوں کو جنگل زمزم ایک مہینے تک ایک صحابی تھے اور زمزم سے گزارا، ان کو کمزوری بھی نہیں محسوس ہوئی. اللہ چاہے تو یہ نہیں کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے بس کہتے ہیں اللہ پر. اسباب چھوڑنا جائز نہیں، لیکن خود اگر چھوٹ جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خاص فضل دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے لیے کافی ہوں. کتنے ایسے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی اٹھائی، کچھ دم کیا اور پھینکا کافروں کی طرف، کوئی کافر نہیں بچا جس کی آنکھ میں وہ ذرہ نہ گھسا ہو. یہ سائنس کے ذریعے سے گھسا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت، جو آپ نے پھینکا تھا آپ نے نہیں پھینکا تھا، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا تھا، آپ واسطہ تھے، کام میرا تھا. بس اس لیے یہ بات میں نے عرض کر دی کہ اپنی روح کے پرواز کا رخ موڑ دو، ورنہ موت کے وقت پچھتاؤ گے. پھر موت کے وقت پچھتانا پڑے گا ہم سب کو، ہم آپ ہی کو نہیں کہتے. جس شخص نے دنیا سے دل لگایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی پرواز تیز نہ ہوئی ہے تو اسے پچھتانا پڑے گا. اور اس لیے بعض دوستوں نے مجھ سے کہا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا ایک میرا بیان سن کر کہ مجھے اپنی ماضی پر رونا آ رہا ہے کہ اب تک ہم کہاں تھے کہ یہ گلشن اقبال کی اس خانقاہ کی خبر ہی نہیں تھی ہم کو. بولی صاحب ہیں ایسے لوگ یا نہیں، پوچھ لو ان سے، بتا رہے ہیں ہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ بہت دیر سے انفارمیشن ملی. وہ انگریز کی ایک بات یاد آئی جو محرم میں کچھ شیعہ پیٹ رہے تھے چھی سینا ہائے حسین، تو اس نے کہا یہ کون حسین کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے ان کا صاحب، وہ اسی محرم میں شہید کیے گئے تھے، محرم میں شہید ہوئے تھے. تم کا کتنا زمانہ ہوا شہید ہوں کا، 1400 سال ہو گئے. کہا اتنا دیر میں انفارمیشن ملی ان لوگوں کو؟ اس انگریز نے کہا اتنی دیر میں ان کو اطلاع ملی؟ وہ انگریزی تو انگریز سے بولے گا بھائی، وہ تو اس نے کہا انفارمیشن، اتنی دیر سے انفارمیشن. یعنی آدمی اگر پیدل بھی چلے کربلا سے پیدل بھی چلے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال چاہیے، 1 سال بھی کافی، 2 سال چلو 5 سال رکھ لو، یہ 1400 برس یہ کیسی خبر آئی آہستہ. تو یہ صحیح بات کہیں. اسی لیے ہمارے اسلام میں 3 دن غمی ہے، 3 دن کے بعد غمی جائز نہیں. اور پھر شہادت تو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حقیقت یہ بس اب کیا کہیں، اس وقت اور موضوع مناسب نہیں. اللہ کی محبت کے لیے پھر اعلان کرتا ہوں کہ اپنی روح کے پرواز کو بدل دو، رخ بدل دو، ورنہ پچھتانا پڑے گا. بازوں کا رخ ہے لیکن مال گاڑی کی طرح چل رہے ہیں، بازوں کا رخ ہے لیکن ان کی رفتار میں کہتا ہوں کہ جمبو جٹ سے بھی زیادہ تیز چل. اس لیے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی ہے، ایک ہی دفعہ تو زندگی ملی ہوئی ہے. کیوں صاحب، یہ تو نہیں صاحب آپ کی ذرا ایسی پھر دوبارہ آئیں گے تو نہیں. بس اور کس کی طرف اڑ رہے ہو، کون کام آئے گا ہمیں بتاؤ، کوئی جس کی طرح اڑ رہے ہو ہمیں بتاؤ، تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کتنا مفید ہے، ہمیں دلائل سے سمجھا دو. نفس کی غلامی کے ذریعے سے غلامانہ جواب مجھے مت دو، مجھے حریت کا جواب دو. نفس کی غلامی سے کی توقع کو توڑ کر کے پھر جواب دو کہ جس کے سے دل بہلایا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن ہو، وی سی آر ہو، ٹیڈی ہو، ہم تو کہتے ہیں حلال چیزوں کو بھی زیادہ وہ مت بناؤ. ماں باپ کی محبت جائز ہے کہ نہیں، بلکہ مستحب ثواب ہے، لیکن ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت جائز ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس پر غالب رکھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہاں عقلی طور پر، طبعی طور پر ایک عالم نے لکھا کہ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو بھی مجھے بیوی میرے سامنے رہتی، اب کیا کروں، حضرت نے فرمایا کوئی مجرم نہیں، کوئی ضرر نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے. حلال بیوی اگر پاس میں بیٹھا کر کے بھی اللہ اللہ کر سکتے ہو، ہاں گود میں بیٹھا کر اللہ اللہ نہ کرو، کیونکہ خطرہ ہے کہ بے وضو ہو جاؤ. سمجھ گیا آدمی؟ بے وضو جب جس چیز سے آدمی بے وضو ہو جائے اس سے دور رہو. اسی لیے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں منع کر دیا گیا. بولو. تو اس لیے اور جتنی دنیا کی محبتیں ہیں نفسانی، کوئی کہتا صاحب نفسانی اور روحانی محبت میں کیا فرق ہے؟ روحانی محبت کی تعریف یہ ہے کہ جس سے روح اللہ تک اڑنے لگے اور اس میں باوضو رہے، انسان پاک رہے اور اس پاک ذات کی طرف رواں دواں رہے. سمجھ رہے؟ اور نفسانی محبت یہ ہے کہ جس سے انسان ناپاک رہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے قوت پرواز مفلوج ہوتی چلی جائے.
اللہ جی.
اور اس کا تجربہ دیکھ لو. جو لوگ یہ کالج میں لڑکے اور آپس میں مخلوط تعلیم میں کیا ہوتا ہے، کسی پی اے اور ٹیڈی کے ساتھ بات چیت کرے دیر تک آدمی، دیکھ لو ان کی لیبارٹریز میں دے دو ان کی میانی، ان کو غیر شعوری طور پر وضو شکن ہیں. لوگ حسن کا قرب وضو شکن ہے، ان کا تصور بھی وضو شکن ہے. سمجھ گئے نہیں؟ چلو بھائی آپ تیاری کرو. ہاں ہاں شاباش. ہاں شاہران کا قصہ سن لو. رمضانی نام تھا بیٹا وہ، برساتی مجھے آدمی بعد میں معلوم ہوا رمضانی. یعنی اللہ کریم ہے، ہم نالائق ہیں مگر اپنے لائق مالک سے مانگنے میں شرماؤ مت. اس پر یہ قصہ سنایا تھا کہ رمضانی نے کہا کہ شاہران نے کہا کہ رمضانی مگسا می آئند، مگس کی جمع مگسا، مکھیاں مجھے لگ رہی ہیں. می آئند یعنی آ رہی ہیں آمدن سے، مگسا می آئند. تو وہ کیسا لائق تھا اور کیسا حاضر جواب تھا، شاہوں کو اللہ خادم بھی ایسی دیتا. اس نے کہا حضور ناکسا پیش کسا می آئند، ناکسا پیش کسا می آئند، نالائق لائق کے پاس آ رہے ہیں. دوستو بظاہر تو قصہ ہے مگر اللہ کے محبت اس سے سیکھو. اگر شیطان کہے تم نالائق ہو تو کہہ دو میں ناقص تو ہوں مگر میں نالائق تو ہوں مگر اپنے لائق مالک کے پاس آیا، کریم مالک کس سے میرا پالا ہے. مانگو اس سے اور اپنی فکر کرو، ہمت سے کام لو، ہمت سے کام لو. اللہ کی پکڑ خالی اس پر ہوگی کہ تمہارے پاس ہمت تھی لیکن تم نے اپنی قوت پرواز کو عشق مجازی کی گوند مفلوج کر دیا. کیوں بد نظری کی تم نے؟ کیوں ان سے دل لگایا؟ تمہاری پرواز میں جیسے چڑیا اڑ رہی ہو اور گوند لگا دیا جائے اڑ سکتی ہے؟ اس لیے نظر کو شریعت نے حرام کیا. اور نہ نظر میں کیا ہے بھائی، گناہ تو کرتا نہیں لیکن اس لیے کہ روح جو ہے اللہ کی طرف سے اڑ رہی ہے، بد نظری اگر ہو جائے تو ان کا گوند جو ہے پرواز میں لگ جائے گی، پھر اللہ کی یاد میں بھی وہ سامنے، تلاوت میں بھی حلاوت نہیں رہتی، تلاوت میں حلاوت نہیں رہتی، مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. تو جو چیزیں ہماری پرواز میں حائل ہوں، دیکھو جب جہاز اڑتا ہے بعض وقت کوئی چڑیا اس کے پنکھے میں پھنس گئی اور جہاز کو نقصان پہنچ گیا. اتنا بڑا جسم اتنے بڑی پاور سے چل رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری روح بے شک نہایت بڑے ایمان کے انجن کے ساتھ پرواز ہو اللہ کی طرف، مگر خبردار یہ ایک چھوٹی ٹیڈی بھی تمہارا گوند لگا دے گی. اس میں یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے ایمان، جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے جمبو جب، لیکن ایک پرندہ بعد اخباروں میں آیا کہ فلاں پرندہ اس کے انجن میں گھس گیا اور اس کا انجن ہی فیل ہو گیا. اس لیے اپنے روح کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کرا کر ہماری روح کی پرواز کی طاقت بڑھا دی، کہ بندے جو ہماری طرف اڑ رہے ہیں ان کی پرواز میں کمی نہ آ جائے گی. کیونکہ مٹی ہیں یہ اور وہ بھی مٹی ہیں، مٹی مٹی کے ساتھ کہیں وہ مائل نہ ہو جائے. ہر چیز جو ہے اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے.